بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إذني وأوجي. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قمت في الصلاة فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعمل منه غدا، واجبي لا ياس مما في ايدي الناس. یہ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کے نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا نام خالد بن زید تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل رہا، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں رہا، وہاں 14 یا 16 روز قیام فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے جب آگے بڑھے تو حضرات انصار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ کے راستے میں دونوں طرف صف لگا کر کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا رکھا تھا. انصار میں سے ہر ایک کی دلی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام اس کے گھر میں رہے اور اس کو گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو. چنانچہ ہر ایک درخواست کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے یہاں قیام فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ آپ کی اونٹنی جہاں پر بیٹھ جائے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے. گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معمور تھی، اور یہ بھی بڑی حکمتوں پر مبنی حکم تھا اللہ تبارک و تعالی کا، اس لیے کہ حضرات انصار میں سے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق زار اور آپ پر جان فدا کرنے والا، ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں قیام فرمائیں. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرتے تو یہ چیز ان اشاعت کے درمیان تنافس اور تحاسب کا ذریعہ بنتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ آپ کی اونٹنی کو ہماری طرف سے حکم مل چکا ہے، وہ جہاں ٹھہرے گی وہاں آپ کو ٹھہرنا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار مدینہ منورہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور راستے میں دونوں طرف حضرات انصار رضوان اللہ تعالی اجمعین دو رویا سب بنا کر کھڑے ہیں، ہر ایک یہ درخواست کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا کہ بھائی میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس لیے وہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا. اب تو معاملہ گویا اس پر ہو گیا کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ حضور کا قیام میرے یہاں کرا دے. جس کے مکان کے آگے سے اونٹنی گزر گئی وہ تو اپنا دل محسوس کر رہ گیا کہ بھائی ہم تو اب تو حضور کا قیام یہاں ہونے کا نہیں. اسی دوران راستے میں جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے قبا سے روانہ ہوئے تھے، تو راستے ہی میں نماز کا وقت ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعہ کی فرضیت نازل ہوئی، اور راستے ہی میں جو قبیلہ آتا تھا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں جمعہ کی نماز خطبہ بھی دیا. یہ سب سے پہلا خطبہ تھا جو دیا گیا، اور جو ہے سب سے پہلے جمعہ کی نماز تھی جو پڑھی گئی، اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. بڑھتے بڑھتے جہاں اس وقت بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا جہاں دروازہ ہے وہاں، اور بعض کہتے ہیں جہاں ممبر شریف ہے اس جگہ پر آ کر اونٹنی بیٹھ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور پھر آگے بڑھایا، دو چار قدم آگے چلی پھر لوٹ کر کے وہیں آ کر کے بیٹھ گئی اور اپنا سر اس نے زمین پر ڈال دیا. حضور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بالکل وہیں اس کے سامنے تھا. جلدی سے وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے مکان میں لے گئے. گویا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی ننیال جو تھی وہ بھی اسی خاندان میں تھی، بنو عمر ابن عوف میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ تمنا تھی کہ آپ یہاں پر قیام کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا. اور ایک دوسری بات بھی اہل سیرت نے لکھی ہے سیرت نگاروں میں کہ بہت سال پہلے یمن کا بادشاہ طبع، جس کی حکومت بہت پھیلی ہوئی تھی، بر اعظم افریقہ تک پہنچی ہوئی تھی، ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا اور اس کے ساتھ 400 علماء توریت کے تھے. اس سفر میں اس قافلے میں اس کا قافلہ جب یہاں جہاں مدینہ منورہ آباد ہے وہاں آ پہنچا تو وہاں کی علامتیں اور نشانیاں دیکھ کر توریت کے وہ علماء جو نبی آخر الزمان کی علامتوں اور نشانیوں کو توریت میں اور اگلی آسمانی کتابوں میں پڑھ کر جانتے تھے، انہوں نے وہاں کا حال دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے. انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم یہیں ٹھہر جائیں، لیکن چونکہ شاہی قافلے میں آئے تھے بادشاہ سے اجازت لینا ضروری تھا، انہوں نے سب نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہر جاتے ہیں. بادشاہ نے پوچھا کیوں، انہوں نے بتلایا کہ نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں اور علامتیں اگلی آسمانی کتابوں توریت اور دوسرے صحیفوں میں ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہیں اسی جگہ پر آخر میں ہجرت فرما کر آئیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں رہ جائیں، اگر ہماری زندگی میں وہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائیں گے، اور اگر نہیں تو ہماری نسلوں کو یہ شرف حاصل ہوگا. چنانچہ بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی. اتنا ہی نہیں کہ اجازت دی بلکہ ان 400 میں سے ہر ایک کو مکان بھی بنا دیا، مال کثیر ہر ایک کو دیا، بہت مال بھی دیا کہ اطمینان سے زندگی گزار سکیں، ہر ایک کی شادی بھی کرا دی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مکان مستقل الگ بنوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اور ان 400 علماء میں سے ایک کو ایک خط لکھ کر کے دیا جس میں اس نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا تھا کہ، اور پھر یہ خط ایک عالم کو دے کر کے کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ تشریف لے آئیں تو یہ خط ان کی خدمت میں پیش کرنا اور اس مکان میں ان کو ٹھہرانا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے، ان کے پاس وہ خط محفوظ تھا، اور جس مکان میں وہ رہتے تھے یہ وہی مکان تھا جو تبع بادشاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے تعمیر کرایا تھا۔ علامہ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے مکان میں تھے، یہ تو آپ کا تھا۔ بہرحال یہ مکان نیچے ایک کمرہ اوپر ایک کمرہ بالا خانے والا تھا، زیادہ روم نہیں تھے اس میں۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اوپر قیام فرمائیں میں نیچے رہوں گا، ادب کا تقاضا بھی یہی تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھائی لوگ ملاقات کے لیے میرے پاس آتے جاتے رہیں گے، اب اگر تم نیچے ٹھہرو گے وہی ایک کمرہ ہے، اب آنے والے وہی سے گزر کر اوپر آئیں گے تو تم کو زحمت ہو جائے گی، اس لیے میں نیچے ٹھہرتا ہوں تم اوپر ٹھہرو۔ جی تو نہیں چاہتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا اور آپ کی خواہش یہی تھی، انہوں نے اوپر رہنا بادل ناخواستہ گوارا کیا۔ پھر بھی ادب کا یہ حال تھا کہ وہ کہیں اسی کمرے میں ادھر سے ادھر جانا ہوتا تھا تو وہ کنارے کنارے چلتے تھے، اپنی بیوی ام ایوب سے کہتے تھے ام ایوب تو یوں چلو گی، یہاں نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، چنانچہ وہ کبھی اس طرح نہیں کہیں کنارے پر چلتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے گزرنا نہ ہو۔ یہ اور روزانہ کھانے کے واسطے دو ٹائم کھانچا تیار کر کے کھانا اندر لگا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں سے کھانا تناول فرما کر باقی خانچہ ان کو واپس فرماتے تھے۔ خانچہ واپس آنے کے بعد یہ دونوں میاں بھی وہ بچا ہوا کھانا کھاتے تھے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات ہوتے تھے وہیں سے وہ کھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خانچہ جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا، ان میاں بیوی نے دیکھا کہ اندر انگلیوں کے نشانات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو ایوب گھبرائے، ڈرے، کیا بات ہے، کوئی ناراضگی ہے؟ پھر جلدی سے حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج تو خانچہ جیسا بھیجا تھا ویسا واپس آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس میں پیاز اور لہسن ملا دیا ہے اور اس میں بدبو ہے، اور میرے پاس فرشتہ آتا ہے جس کو بدبو ناپسند ہے، اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب فرماتے اس کے بعد کبھی میں نے ایسا نہیں کیا۔ 6 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں رہے، اتنی بڑی سعادت کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی 6 مہینے تک ان کو حاصل رہی۔ اسی درمیان ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ دونوں میاں بھی اوپر سوتے تھے، پانی کا جو برتن تھا مٹکا مٹی کا ایک مرتبہ ٹوٹ گیا، وہ پانی سارا اوپر، اب یہ گھبرائے کہ نیچے پانی گرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا جس کو یہ بچھاتے بھی تھے اڑتے بھی تھے، جلدی سے اس پر ڈال کر وہ پانی اس کے ذریعے سے جذب کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. پھر صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ عرض کر کے پھر درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اوپر تشریف جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جانا منظور فرما لیا. اور اسی قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اس وقت جہاں پر ہے وہ جگہ دو یتیموں کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی اور اپنی جیب خاص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت اپنی طرف سے ادا فرمائی اور وہاں مسجد تعمیر ہوئی. مسجد تعمیر ہو چکنے کے بعد اس میں اس کے کنارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات امہات المومنین ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنوائے. جب وہ بن گئے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں منتقل ہوئے شفت ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کو وہاں تک گیا میزبانی کا شرف حاصل رہا. اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر جیسا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے. ایک مرتبہ روایتوں میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی وقت کا فاقہ تھا اور فاقے کی وجہ سے بھوک سے بے چین ہو کر وہ گھر سے باہر نکلے دوپہر کے وقت. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت عمر بھی نکلے. حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ فاقہ کئی وقت سے ہے, بھوک سے بے چین ہو کر نکلا ہوں, عمر کا میرا بھی یہی حال. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, حالانکہ آپ کے بھی نکلنے کا وہ وقت نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دیکھا, حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی بھوک بھول بھی چکے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کی زیارت, ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں بھوکا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول چند وقت سے فاقہ تھا, بھوک سے بے چین ہو کر نکلا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی بھوک محسوس کر رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فاقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابو ایوب کے یہاں جائیں. یہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا اور کھجوروں کے پکنے کے زمانے میں مدینہ والے اپنے شہر کے گھروں کو چھوڑ کر باغات میں جو گھر ہوتے تھے وہاں چلے جاتے تھے, جہاں پھل ہوتے ہیں باغات ہوتے ہیں وہاں یہی دستور رہتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ پر تشریف لے گئے. وہاں ان کی اہلیہ ام ایوب تھی, سلام کیا, انہوں نے جواب دے کر اہلن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبی, اللہ کے رسول اور ان کے دونوں ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے گھر. کہا تمہارے شوہر کہاں گئے؟ کہا وہ پانی لینے کے لیے گئے میٹھا. بس اتنے میں حضرت ابو ایوب بھی آ گئے, چمڑے کا بڑا مشکیزہ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے. دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کے ساتھ تشریف لائے ہیں, بس خوشی کے مارے پاگل ہو گئے. جلدی سے ان مشکیزہ نیچے رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور اہلن برسول اللہ و صاحبہ کہنے لگے. اور پھر جلدی سے چادر بچھا کر ان حضرات کو بٹھایا اور جلدی جلدی جا کر کھجور کا ایک بڑا خوشا توڑ کر کے لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے سامنے رکھا. انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پورا خوشا توڑ کے لے آئے, پکی پکی کھجوریں توڑ کر لاتے, یہ پورے خوشے میں تو جو ہے کچی بھی ہے وہ ضائع نہ ہو. دیکھو یہ بھی خاص چیز تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسی بات ہے کہ لوگوں کی پسند مختلف ہوتی ہے, کسی کو پکی کھجوریں اچھی لگتی ہے, کسی کو ادھ پکی اچھی لگتی ہے, کسی کو کچی اچھی لگتی ہے. میں پورا خوشا اس لیے توڑ کر کے لایا کہ جس کو جیسی اچھی لگے ویسی کھاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کو پسند فرما کر دعا دی. پھر انہوں نے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں بکری ذبح کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے ذبح کرو, لیکن دیکھو دودھ والی مت ذبح کرنا, تو دودھ نہیں دیتی وہ ذبح کرنا، ہمیں تو گوشت ہی کھانا ہے، تم دودھ دینے والی کو ذبح کرو گے تو وہ دودھ والا فائدہ ختم ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے بکری ذبح کی اور ان کی گھر والی نے جو ہے وہ آٹا گوندا اور پھر ذبح کی ہوئی بکری کے گوشت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ شوربے والا اور ایک بھنا ہوا تیار کیا، روٹیاں بھی بن گئی، اللہ کر کے رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس میں سے ایک روٹی لے کر وہ بھنا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا اس پر رکھ کر حضرت ابو ایوب کو دے کر فرمایا، ابو ایوب جا کر میرے گھر جا کر فاطمہ کو دیا ہو، کئی روز سے اس نے ایسا کھانا نہیں کھایا ہے. حضرت ابو ایوب دیا ہے تو بہرحال حضرت ابو ایوب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق تھا. یہی حضرت ابو ایوب اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے درخواست کی، اذنی و اوجی، کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں تین باتیں ارشاد فرمائی کہ اذا کنت فی الصلاۃ فصل صلاۃ موجہ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب نماز کی نیت باندھو تو یوں سمجھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. دیکھو نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، بامراد ہیں، دنیا اور آخرت کی خوشحالی ان کو حاصل ہے. تو یہ خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا بڑا اہم ہے، اور خشوع پیدا کرنے کے مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنه یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں. یہ بھی ایک خشوع حاصل کرنے کا طریقہ ہے. یہ ایک دوسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بھئی آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ لیں کہ یہ میری زندگی کی آخر، اور واقعہ یہ ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر اس وقت اس مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے گارنٹی سے کہ میری موت کب آئے گی؟ ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، نماز سے پہلے آ جائے، نماز کے دوران آ جائے، نماز کے بعد آ جائے. تو گویا جب بھی کوئی آدمی کسی نماز کے لیے نیت باندھے گا تو یہ امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز جو بھی پڑھنے جا رہا ہے وہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہو. اب آپ اندازہ لگائیں، مجھے اور آپ کو اگر یہ بتلا دیا جائے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے تو ہم کیسا جی لگا کر اس کو پڑھیں گے؟ گویا یہی مقصود ہے کہ ہر نماز آدمی اسی طرح ادا کرے، یہ سمجھ کر کہ پتہ نہیں دوبارہ مجھے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا موقع اور سعادت حاصل ہوگی یا نہیں. دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولا تکلم بکلامی تعذر منہ غدن، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالو کہ جس کے متعلق کل کو تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے، شمع یاچنا کرنی پڑے. یعنی کوئی آپ نے آج کوئی بات کہی، کل کسی نے آپ سے کہا جناب حضرت آپ نے کل ایسا کہا تھا، کہ ہاں بھائی میری بھول ہو گئی، مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا. تو بھائی آپ آج معذرت کر رہے ہیں، اس کے بجائے بولنے سے پہلے اگر سوچ لیا ہوتا. حضرت خانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے تولو اور پھر بولو، یعنی جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں اس بات کے متعلق آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو بات کروں گا کل کو اللہ کے حضور مجھے اس کا جواب دینا ہے. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا ولدیہ رقیب عتید، کہ آدمی جو بات کرتا ہے وہ جو بات زبان سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران چوکس مقرر ہے جو اس کی باتوں کو کیا کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے. سنک تو وہ ماں قال قرآن نے یہودیوں کے متعلق کہا تھا، جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں اس کا ریکارڈ، جو ہوتا ہے وہ سب اللہ کے یہاں لکھا جائے. ہم اور آپ تو بول کر بھول جاتے ہیں، ابھی ایک گھنٹہ پہلے کوئی بات کہی ہو اور کوئی آ کر کے کہے آپ نے ایسا کہا تو ہم صاف مکر جاتے ہیں، نہیں میں نے نہیں کہا. وہ چار پانچ آدمی آ کر کہیں گے حضرت آپ نے کہا، یہ کہے گا کہا تو کہیں کہا تھا، چلو بھائی کہا، بولو بھائی لو بولو گے. تو یہ جو ہے بولنے میں سوچنے کی ضرورت ہے، خاص خاص طور پر بہت اہتمام سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں جو سب سے افضل سمجھے جاتے ہیں، ان کے متعلق مشکال شریف میں ہے کہ منہ میں کنکر رکھتے ہیں تاکہ کوئی بات بغیر سوچے بولنے کی نوبت نہ آئے. تالا لگا دیا تالا، ہمیں بھی اپنی زبانوں کو لاک لگانے کی ضرورت ہے کہ بولنے سے پہلے لاک کھولیں پھر بولیں، وہاں تک سمجھ میں آ جائے کیا بولنا ہے. اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، واجمیر آیا سمیع معافی نا، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس کی طرف سے مکمل مایوس ہو جاؤ. بھائی آدمی کے بھی جی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہرس کا مادہ رکھا ہے، لالچ کا ہرس، ہر ایک میں ہرس. اس ہرس کی وجہ سے آدمی کا نفس اس کو کیا یہ دیتا ہے، یہ مجھے کچھ دے گا، یہ مجھے کچھ دے دے گا، یہاں سے مجھے مل جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف سے مایوس ہو جاؤ، کوئی کسی سے امید امید رکھنی ہے تو کس سے رکھو، اللہ سے رکھو. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. زبان سے اگر مانگتے ہیں وہ سوال ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگنے کو حرام قرار دیا گیا، اور دل سے یہ تمنا کرتے ہیں تو اس کو اشراف کہتے ہیں، یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے. اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. تو بہرحال یہ تین نصیحتیں بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اور سعادت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Yeah.